أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي أمن الخائفين وينجي الصالحين، يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعدم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اپنی عزتداری کی قبولیت کے لیے، زمانۂ غیبت میں ولایت و محبت اہل بیت پر ثابت قدمی کے لیے، اور امام زمانہ کے انصار میں شامل ہونے کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. عزر محترم، سورہ زاریات کی ایک آئے مجیدہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اس آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے خلقت انسان و جن یہ قرار دیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، اور عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں. عبادت کسی خاص فعل کا نام نہیں ہے، بلکہ کچھ فکری عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ لسانی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ عملی عبادتیں ہوتی ہیں. ان سب کے مجموعے کو عبادات کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سرکار کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ کہیں تم بیٹھے ہو اور عملی طور پر تم عبادت مشغول نہ ہو، تو کم سے کم تمہاری زبان ذکر علی میں گویا رہنی چاہیے. اس لیے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مومن بیٹھتا ہے تو علی کو یاد کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے تو علی کو یاد کرتا ہے. اللہ، اس لیے کہ مولا کائنات کا ذکر اللہ اور رسول کے بعد وہ جلی ترین، وہ بارز ترین، وہ منور ترین نورانی ذکر ہے کہ جس سے ہمیں حیات ملتی ہے. اور صرف علی نہیں، بلکہ اولاد علی کا ذکر بھی حیات اور نجات کا سبب بنتا ہے. اور صرف علی کا ذکر نہیں، علی کے کلام کا ذکر بھی عبادت ہو نجات کا سبب بنتا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد والا. کیونکہ کلام الامام، امام کا کلام کیا ہوتا ہے؟ امیر الکلام ہوتا ہے. تمام کلاموں کا امیر اور امام ہوتا ہے. امام نورانی ہے تو امام کا کلام بھی نورانی ہے. امام در حقیقت معصوم ہے تو اس کا کلام بھی معصوم ہوتا ہے. امام ہادی ہے تو اس کا کلام بھی ہادی ہوتا ہے. تو کہا ذکر علی عبادہ. اور بات آ گئی تو ایک اور حدیث عرض کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو. توجہ رکھیے گا، دیکھیں زینوا زینت دو، آراستہ کرو. مجالسکم اپنی مجلسوں کو بذکر علی ابن ابی طالب. مجلس عربی زبان میں مجلس ادا کو جو آج معروف ہے مجلس کا لفظ اور اصطلاح, جب بھی کہتے ہیں مجلس یعنی مجلس ادا امام حسین, مجلس ادا اہل بیت علیہ السلام, یہ اصطلاح مخصوص ہو گئی ہے آج مجلس کی مجلس ادا امام حسین علیہ السلام سے. یعنی جیسے ہی مجلس کا لفظ آتا ہے آپ کے ذہن میں کیا تبادر کرتا ہے, مجلس ادا, مجلس سوگواری, مجلس اداداری. لیکن عربی زبان میں مجلس اداداری کو یا مجلس ادا کو نہیں کہا جاتا, مجلس جلوس سے عبارت ہے, یعنی جہاں انسان اٹھتا بیٹھتا ہے. یعنی در حقیقت سرکار یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مومن کے لیے شائستہ اور سزاوار ہے کہ وہ جب بھی اٹھے بیٹھے علی کا ذکر کرتا رہے. تاکہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ علی کے لمحے لمحے کی طرح نورانی ہوتا چلا جائے. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اگر مومنین سے درخواست کروں اور میری آواز ان کے سماعت تک پہنچ رہی ہے, ایک ایک قدم آگے آگے آ جائیں, جگہ بھی موجود ہے پیچھے, مومنین مسلسل تشریف لا رہے ہیں تاکہ ان کو فرچہ ادا پہ جگہ مل سکے. ایک ایک قدم آگے آگے آ جائیے ماشاءاللہ. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. الجن والانس الا ليعبدون, کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں, یعنی فقط فقط عبادت کریں. امام معصوم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعرفوہ, عبادت سے مراد کیا ہے, اس کی معرفت حاصل کریں, اس کی پہچان حاصل کریں, اس کی نالج حاصل کریں. جب نالج ہوگی, جب شعور ہوگا, جب علم ہوگا, جب پہچان ہوگی, تو پھر انسان معرفت کرے گا. اگر آپ کے سامنے دو موتی رکھ دیے جائیں اور ان میں سے کہا جائے بتائیے ان میں سے سچا موتی کون سا ہے, جعلی اور نقلی موتی کون سا ہے, وزن بھی ایک جیسا, شکل بھی ایک جیسا, چمک بھی ایک جیسی, رنگ بھی ایک جیسا, تو آپ کیسے بتائیں گے؟ اگر آپ کو معرفت ہوگی, اگر آپ کو پہچان ہوگی, اگر آپ کے پاس اصول موازین ہوں گے, تو آپ بتا سکیں گے کہ اصلی کون سا ہے, نقلی کون سا ہے. تو جب تک ایک چھوٹے سے مسئلے میں, ایک زندگی کے ایک پہچان کے مرحلے میں انسان اصلی اور نقلی کی پہچان نہیں کر سکتا, اس کی معرفت اس درجے کی نہیں ہے کہ اصلی اور نقلی میں تمیز کر سکے, تو پھر وہ خدا کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس خدا نے اپنی عبادت کے لیے کچھ ایسی حسیاں خل فرمائی ہیں کہ جس جو فرماتے ہیں بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ, ہمارے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی گئی ہے, ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا گیا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں, انہوں نے عبادت کی تو پھر ملائکہ نے تسبیح و تحلیل و تقدیس کی ہے. ان کی عبادت سے در حقیقت کائنات تعلیم عبادت لیتی ہے. میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد. انسانوں کو عبادت کے لیے خلق کیا گیا ہے, اور عبادت کی مختلف قسمیں ہم نے کہا, فکری عبادت ہوتی ہے. انسان ایک گھنٹہ, ایک گھنٹے سے مراد ایک گھنٹہ گھڑی والا نہیں, کچھ ساعت, کچھ لمحے, کچھ دقائق انسان بیٹھے سوچے اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنی اصلاح کے بارے میں, اپنے پاسٹ کے بارے میں, میں نے جو غلطی کی مثلا میں اس کا ازالہ کیسے کر سکتا ہوں, میں نے جو کوتاہیاں کی ہیں ان کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے, میں اپنے فیچر کو کیسے, میں اپنے کریکٹر کو, میں اپنے کردار کو کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. آپ 10 منٹ بیٹھ کے اینالائز کر رہے ہیں اپنی شخصیت کا. آپ نے ایک آئینہ رکھا ہے اپنے سامنے, اس کا نام ہے غور و فکر. توجہ رکھیے گا, اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ 8ویں امام, امام رضا علیہ السلام کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں یہ تھنکنگ, یہ غور و فکر, یہ سوچ بچار, یہ غور و خوص ایک آئینہ ہے, ایک میرر ہے, جس میں تم اپنے آپ کو یا اپنی خوبیوں کے ساتھ دیکھتے ہو یا اپنی برائی اور عیوب کے ساتھ دیکھتے ہو. اب ایک نوجوان, ایک انسان بیٹھ کے غور و فکر کر رہا ہے, بھائی میرا اخلاق اتنا برا کیوں ہو گیا, میرے مارکس اتنے کم کیوں آ گئے, میں بد اخلاق کیوں ہو گیا, مثلاً عرض کر رہا ہوں. اب یہ سوچ رہا ہے, یہ بیٹھ کے فکر کر رہا ہے, کوئی عبادت نہیں کر رہا کہ قربتاً اللہ کہہ رہا ہوں, نہیں. خدا کہہ رہا ہے تمہارا یہ سوچنا اپنی اصلاح کے لیے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہو جائے, میرا امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائے, میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں, میرا ماتم, میرا گریہ امام کی بارگاہ میں, بی بی بارگاہ میں قبول ہو جائے. کوئی اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے, کوئی معصیت تو نہیں ہے, کوئی نام مخالفت تو نہیں ہے. اب انسان سوچ رہا ہے, یہ سوچنا بھی
عبادت ہے تو خدا کرے یہ فکری عبادت ہے, ایک لسانی عبادت ہے کہ آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, محمد علی محمد کا ذکر کریں. اور کچھ عبادتیں عملی ہیں کہ جن کو عملاً انسان کو انجام دینا ہے, تو ان سب کے مجموعے کو عبادات کہا جاتا ہے. اور خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ درود بھیجے محمد علی محمد پر. اور اس عبادت کا مقدمہ معرفت ہے, عرفان ہے, پہچان ہے, شناخت ہے. ایک پرانا جملہ میرے ذہن میں یاد آ رہا ہے, معرفت کے لیے ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ گرمی ہے لیکن میں آپ سب سے زیادہ لباس پہن کے آیا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا ساتھ اور سماعتیں ہوں, توجہ ساتھ رہے گی تو ہم ایک منزل تک پہنچ سکیں گے. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد والے. ایک منزل تک ہم پہنچ سکیں گے. اور منزل یہ ہے کہ ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے. پہچان کے لیے ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں, معرفت کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ کیا آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں جی, تو آپ کیا کہتے ہیں, جی ہاں وہ فلاں سوسائٹی میں, فلاں گلی میں, فلاں مکان میں رہتے ہیں. یہ جواب ہوتا ہے نا آپ کا. آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں, جی جانتا ہوں, فلاں سوسائٹی, فلاں گلی اور فلاں مکان میں فرسٹ یا سیکنڈ فلور یا گراؤنڈ فلور پہ رہتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں, تو اب آپ کا جواب وہ نہیں ہوگا, گلی کوچے کا ایڈریس آپ نہیں دیں گے. آپ کہیں جی ہاں میں پہچانتا ہوں, بہت ملنسار ہیں, خوش اخلاق ہیں, عزادار ہیں, ملنسار ہیں, مدد کرنے والے, مہربان ہیں. پہلے سوال مادی ایڈریس کے ذریعے سے آپ نے دیا, دوسرا سوال آپ نے صفات اور اخلاقیات اور خلق و خو کے ذریعے سے دیا. یعنی کسی انسان کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک جاننا اور ایک پہچاننا. جاننا ظاہر سے ہے, پہچاننا حقیقت انسان سے ہے, خلق و خو اخلاقیات سے ہے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میری معرفت حاصل کرو, توجہ رکھیں کہ میری معرفت حاصل کرو. یہ معرفت بہت اہم ہے. ایک عادت کی عبادت ہوتی ہے اور ایک معرفت کی عبادت ہوتی ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. عادت کی عبادت انسان اللہ اکبر کہتا ہے اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے پھر اس کو ہوش آتا, اچھا نماز میں سے ہم دنیا بھر کی انسان سیر کر کے آ جاتا ہے جی, دنیا بھر کے سارے مسئلے بیٹھ کر انسان مجلس اعظم میں طے کر لیتا ہے, اس کو یہ دینا, اس کو وہ دینا, آج یہ کیا تھا, آج وہ کیا تھا. خصوصاً جب خطیب کی مجلس سمجھ میں نہ آ رہی ہو, بیٹھنا بھی ثواب ہو اور جو ہے وہ شکل بھی دکھانی ہو اور سالانہ مجلس بھی ہے اور اپنے عزیز کو بھی دکھانا ہے, ہم بھی آئے تھے تم بھی آنا, تو پھر یہ جو طائر پرواز ہے نا, یہ طائر جو ہے یہ پرواز کرتا ہوا دنیا بھر کی سیر کرتا ہوا, مجلس ختم ہو گئے, اچھا جانا مولانا چلو اتر گئے, چلو مجلس ختم ہو گئی. تو جاننا ظاہر سے, پہچاننا باطن سے. معرفت کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے, عادت کی عبادت کچھ اور ہوتی ہے. آج میں ایک ایسا جملہ آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں جس سے تقریباً ہر باشعور شیعہ واقف ہے, اور تقریباً ہفتے میں ایک بار تو یہ جملہ ضرور پڑھتا ہے, اپنی زندگی میں تو حتماً کئی بار, لیکن ہفتے میں ایک مومن ایک مرتبہ ضرور یہ جملہ پڑھتا ہے, اور وہ زیارت وارثہ کا جملہ ہے. توجہ رکھے گا, یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما, اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں فوز عظیم پر, درج عظیم پر, نجات عظیم پر آپ کے ساتھ فائز ہوتا, اس عظیم درجے کو پاتا. یہ جو جملہ ہے بظاہر یہی ہے, امالی میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اور شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں یہ جملہ نقل کیا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مفصل حدیث میں کہ درود بھیجے محمد وآل محمد. اگر ایک منظم تر اور اس سے بلندر صلوات بھیج دیں,
بر عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام بلندر صلوات.
عزاداری اور گری و ثواب کے بارے میں امام رضا کی ایک بہت مفصل حدیث ہے جس کو میں 8 محرم کو کہیں پڑھ چکا ہوں، وہ موجود ہے، جو حضرات رجوع کرنا چاہیں وہ رجوع کر سکتے ہیں کہ کتنے ثواب ہے امام حسین پہ گریے پر، اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا تھا اس گریے کا، وہ اس پر مفصل ہم نے گفتگو کی ہے. اس کا ایک فقرہ یہاں پر میں نقل کرنے جاتا ہوں. شبیب ریان بھی شبیب راوی ہے، پہلی محرم کو امام رضا کے پاس آیا، امام رضا نے پوچھا تم روزے سے ہو؟ اس نے کہا روزے سے نہیں. امام رضا نے بتایا، اور پھر زمانہ جاہلیت میں جو محرم کا مقام تھا، جو احترام تھا وہ بتایا، پھر بتایا کہ اس ماہ محرم میں، کہ جاہلیت میں جس کا احترام ہوتا تھا ہمارے نبی اور ان کی ذریت کا احترام پامال کر دیا گیا، اور میرے جد حسین کو اس طریقے سے. اور پھر فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو، ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، یہ اپنے شبیب انسر رکھا اگر چاہتے ہو تمہاری خواہش ان یکون لک الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسین فقل ما ذکرته یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. یہ اپنے شبیب اگر چاہتے ہو، اب یہ چاہنا عادت کی بنا پہ نہیں ہے، یہ چاہنا معرفت پہچان سے ہے، نالج سے، شعور سے، یعنی انسان چاہے. اب امام نے اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں دے دیا، تم کیا چاہتے ہو، دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو یا حسین کے ساتھ آخرت چاہتے ہو؟ اب یہ آپشن تمہارے پاس ہے کہ تم کس آپشن کو انتخاب کرتے ہو اپنے لیے، دنیا کو یا حسین کے ساتھ آخرت کو، حسین کے ساتھ جوار کو، حسین کے ساتھ نجات کو. اگر چاہتے ہو کہ تم کو، کتنا بڑا جملہ ہے یہ، میرا جملہ نہیں امام رضا کا، اگر چاہتے ہو تم کو وہی ثواب ملے جو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا، توجہ رکھے گا، مثل ما لمن استشهد مع الحسین، جو امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کو ملا، فقل ما ذکرتہ ہو، تو جتنا ہو سکے یہ کہو یا لیتنی کنت معہم فافوز معہم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں درجہ عظیم پر فائز ہوتا. اب یہ کتنا معمولی سے جملہ ہے، اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں ان کے ساتھ فوز عظیم، درجہ عظیم، نجات عظیم پر فائز ہوتا. آیا صرف یہ کہہ دینا مجھے ثواب کا حقدار بنا دے گا؟ جی امام رضا نے فرمایا، لیکن کلام الامام یفسر کلامہ، امام کا کلام امام کے کلام کی کہیں اور تشریح کرے گا. ممکن ہے امام علی نے ایک جملہ کہا، اس کی شرح، اس کی تفصیل اور ڈیٹیل امام صادق بتائیں، رسول اللہ نے ایک حکم دیا ہو، اس کی علت اور اس کی قوت اور اس کا سبب 8ویں امام بتائیں. ممکن ہے 8ویں امام جو ہے اپنے زمانے میں جملہ کر رہے ہوں، ممکن ہے امام حسین اپنے زمانے میں اس کی تشریح کر گئے ہوں. اب جو ناقص عقل والا ہو وہ جملہ لے لے گا، وہ کہے گا جناب بس کافی ہے، یعنی عقل کیا تسلیم کرتی ہے، توجہ رکھے گا، فقل ما ذکر، تو جتنا ہو سکے تم سے یہ ذکر کرو، کیا ذکر کرو، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش میں میدان کربلا میں ہوتا تو میں حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ درجہ شہادت پہ فائز ہوتا، جو ثواب ان کو ملا ہے اللہ کی بارگاہ سے مجھے دیا جاتا. حق بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے؟ یعنی امام یہ چاہ رہے ہیں کہ صرف میں یہ جملہ کہہ دوں، توجہ رکھیے گا، نہیں. جس طرح کلام خدا کی تفسیر کلام خدا کرے گا کہ ایک حصے کی تشریح دوسرا حصہ کرے گا. اب آئیے، رسول اللہ سے بھی روایت ہے، امام علی سے بھی روایت ہے. اب یہ جملہ میں نے پڑھا زیارت بارہ سے، ہر شب جمعہ مصحف میں پڑھتا ہوں، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں فائز ہوتا درجہ عظیم پر آپ کے ساتھ، عظیم درجات پر فائز ہوتا. اب یہ میں نے جملہ پڑھا، اب آئیے اس حدیث کی طرف. لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر. اب معصوم کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جملہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن معصوم کے قول کو معصوم کے قول سے میچ کرو گے تو پھر کوئی نتیجہ ملے گا اور عقلی نتیجہ ملے گا. آج مکتب تشیع پہ جو اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم در حقیقت ایک قول کو لے کر در حقیقت اسے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ائمہ کے دوسرے اقوال کو لے کر اس کے ساتھ میچ کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ کوئی سوال اور اعتراض کا شبہ باقی نہ رہے. اب فرمایا کیا؟ لا لیسا لا خیر فی قرات لیسا فی تدبر، وہ قرات، وہ ریڈنگ، وہ پڑھنا، وہ خواندن کہ جس میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ بھی معصوم کی حدیث ہے. اب ان دونوں جملوں کو آپ برابر برابر رکھ سکتے، وہ پڑھنا، وہ قرات، وہ اسٹڈی، وہ ریڈنگ کہ جس میں کوئی تدبر نہ ہو، جس میں کوئی غور و خوص نہ ہو، جس میں اسے ٹٹولا نہ جائے، جس میں اسے در حقیقت منہ شگافی نہ کی جائے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر نہیں. یہ معصوم کا جملہ ہے. ادھر امام رضا فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اکاش میں کربلا میں ہوتا تو ان کے ساتھ درجات عظیم پہ فائد ہوتا، مولا کہہ رہے ہیں تمہیں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں کا ثواب ملے گا. تو اب دونوں کو ملائیے، پتہ چلے گا یہ جو امام رضا مجھ سے کہہ رہے ہیں در حقیقت یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھوں، میں یہ تلاش کروں، میں یہ منہ شکافی کروں کہ اگر میں میدان کربلا میں ہوتا تو میں کیا کرتا، کیا واقعا میں آج جو کہہ رہا ہوں کہ اکاش میں میدان کربلا میں ہوتا تو پھر میں درجہ عظیم میں فائد ہوتا. اب اس کا کوئی فارمولا ہے، اس کا کوئی میزان ہے کہ میں آج یہ دیکھوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں آیا سچ کہہ رہا ہوں، معرفت اور شعور کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یا عادت کی بنا پہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھنا ہے. اب یہ یا لیتنی، اے کاش، قرآن مجید میں یا لیتنی کا لفظ 8 مرتبہ آیا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو در حقیقت قبر و قیامت کو دیکھ چکے ہیں، کچھ عالم برزخ میں اور عالم محشر پہنچ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے کاش میں دنیا میں لوٹ جاؤں، اے کاش فلاں کو دوست نہ بنا تھا. ایک دفعہ میری درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. وہ 8 آیتیں صرف میں ذکر کروں تاکہ میں اس یا لیتنی تک آپ کو لے کے آؤں گی. جو آپ کہتے ہیں اکاش میں کربلا میں ہوتا، یہ اکاش کیا ہے؟ اب قرآن نے 8 مقامات پر یا لیتنی، یعنی انسان کہہ کر اکاش ایسا ہو جاتا، اکاش ایسا ہو جاتا. سورہ نساء آیت نمبر 73، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، تقریباً وہی جملہ ہے جو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، لیکن امام رضا والا جملہ بالکل سیم جملہ ہے، بالکل مشابہ جملہ ہے. یہ کس کا جملہ ہے؟ کہ جب رسول اللہ کے مجاہدوں کو کوئی خیر و خوبی ملتی تھی، کوئی انعام ملتا تھا، کوئی رحمت نازل ہوتی تھی تو کہتے تھے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی درجات مل جاتے، مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا. لیکن خدا نے کہا نہیں، تمہارے اکاش کرنے سے یہ ہونے والا نہیں، تم نے اپنا راستہ خود رسول اور ان کے اصحاب اور آل سے جدا کر لیا. دوسرا، سورہ کہف آیت نمبر 18، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا، انسان جب روز قیامت پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں تو اب افسوس کرے گا، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک قرار نہ دیتا. اب اس کا یہ اے کاش کہنا، افسوس کرنا اس کے کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ واپس جی نہیں آ سکتا، کوئی ٹائم مشین نہیں کہ جو ریورس گیئر لگا کر لے آئے. تیسری آیت سورہ مریم آیت نمبر 23، قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی ہے تو لوگوں نے اعتراض شروع کیا تو کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا، اے کاش میں اس سے قبل مر جاتی، یا مجھے فراموش کر دیا جاتا، یہ لوگ مجھ پر تہمت لگا رہے ہیں، اے کاش. تیسرا کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 27، یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، انسان روز قیامت کہے گا اے کاش میں رسول خدا کے ساتھ ہمراہ ہو جاتا، رسول کے راہ پہ آ جاتا، جنہوں نے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا حسبنا کتاب اللہ کہہ کر اور علی کی ولایت کو، وہ روز قیامت کہے گا اے کاش ہم رسول کے راستے پہ آ جاتے. رسول کا راستہ کیا ہے؟ دعوت ذوالنشین میں بھی علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اور غدیر میں بھی علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، یعنی اسلام کی ابتدا بھی ولایت علی سے، اسلام کی انتہا بھی ولایت علی سے ہے. اب اگر رسول کے راستے پہ آنا ہے تو ولایت علی کے ساتھ ساتھ ہونا ہے. میں درود بھیجے محمد والا. 5، 5ویں آیت کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، خصوصا نوجوان بچے، بعض اوقات یہ دوستیاں آپ کو لے ڈوبتی ہیں، بعض اوقات یہی دوست آہستہ 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 آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اچھے دوست بھی ہوتے ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں, لیکن بعض برے دوست اتنے غیر محسوس طریقے سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں, آپ کا اندازہ نہیں ہوتا. اور پھر جب پانی سر سے گزر جاتا تو اے کاش, او ہو, یہ کیا ہوا, فلاں دوست کے ساتھ, فلاں دوستی, فلاں فرینڈ شپ, فلاں ایس ایم ایس, فلاں چیٹ. بعض اوقات انسان جو ہے وہ بہت دور نکل چکا تھا, واپسی کا راستہ نہیں ہوتا, حالانکہ واپسی کا راستہ موجود ہے خدا کی بارگاہ میں, لیکن وہ یہ سوچتا ہے واپسی کا راستہ نہیں ہے. اب انسان جب روز قیامت پہنچے گا خدا کی بارگاہ میں, کہے گا ہائے خاک ہو میرے سر پر, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. دوستی کے انتخاب میں بہت دقت کی ضرورت ہے عزیزان, نوجوان بچے بچیاں. یعنی بعض اوقات افسوس ہوتا ہے, میں چونکہ جو مسائل جاری ہوتے ہیں معاشرے میں ان کو ضرور ایڈریس کرتا ہوں. ایک بچے نے ایک یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو سے شادی کی, اچھی لگی بظاہر, لیکن ظاہری حلیہ اچھا لگا, ظاہری لینگویج اچھی لگی, ظاہری چمک دمک اچھی لگی, شادی کر لی. شادی کے 6 مہینے بعد اسے طلاق دے دی. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ظاہری جب چیز انسان دیکھے گا, چمک دمک دیکھے گا, زرق و برق دیکھے گا, کردار نہیں دیکھے گا, حسب نسب نہیں دیکھے گا, اخلاق و کردار و دین نہیں دیکھے گا, تو پھر یہی ہوگا. لہذا لم اتخذ فلانا خلیل, اکاش فلانی کو دوست نہ بناتا. اب خدا کہے تمہارا اکاش تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. 6 آیت سورہ حاقہ, آیت نمبر 25, واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ. جن کے ہاتھ میں, جن کے الٹے ہاتھ میں, بدکاروں گنہگاروں کے الٹے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, اے کاش میرا نام اعمال میرے الٹے ہاتھ میں نہ دیا جاتا. خدا کہے گا اے کاش تمہارا کوئی فائدہ نہیں کرے گا. 7 آیت سورہ نبا, آیت نمبر 4, ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کیا کہے گا؟ اے کاش میں مٹی ہو جاتا, فنا ہو جاتا, یہ عذاب و ذلت نہ دیکھتا. اور 8 آیت سورہ فجر, آیت نمبر 24, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش اپنے اس مستقبل کے لیے, اپنے فیوچر کے جسے آخرت کہا جاتا ہے, میں کیا کرتا؟ کچھ اعمال صالحہ اپنی طرف سے بھیجتا تاکہ وہ میرے آرام و آسائش کا سبب بن جاتے. یہ قرآن نے 8 مرتبہ کہا ہے. اب آئیے امام رضا کی حدیث کی طرف, یا لیتنی کنت معہم, اے کاش میں کربلا میں ان کے ساتھ ہوتا. آیا کوئی پیمانہ ہے جب ہم کہتے ہیں, فلاں نوجوان کہتا ہے اے کاش میں یہ کر لیتا, اے کاش میں وہاں ہوتا, اے کاش یہ باقی نہ ہوتا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, جو ہم اے کاش کہہ رہے ہیں, کیا مجھ میں یہ طاقت و صلاحیت اور ایبلٹی اور قابلیت موجود ہے کہ میں یہ کام کر سکوں؟ یہ جو امام رضا کہہ رہے ہیں کہ اے کاش تم یہ کہو تمہیں شہدائے کربلا کے مثل ثواب ملے گا, توجہ رکھیے گا, لک ثواب لمن, اس تو شہید مال حسین, جو حسین کے ساتھ شہید ہوا اس کا ثواب ملے گا. کتنا عظیم ثواب, صرف ایک جملے پر. یعنی میں جو چاہے کروں, میری فکر, میری نیت, میرا لائف اسٹائل, میرا موبائل, جی میرے گھر میں آنے والی ڈش, کیبل, جو چاہے کروں آزاد ہوں. اور میں ایک جملہ کہوں, بڑا سستا سودا ہے یہ تو بھائی, ایک جملہ. اور میں تو کتنی دفعہ کہتا ہوں, تو مجھے کتنی دفعہ شہداء کربلا کا ثواب مل گیا ہوگا؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ عقل تسلیم کرتی, میں جو چاہے کروں, میری آنکھیں آزاد ہوں, میرے کان آزاد ہوں, کوئی روک ٹوک نہیں ہو, میری زبان بے لگام ہو, جس کو چاہے جو چاہے کہوں, میرے ہاتھ پیر آزاد ہوں, جو لائک کروں, جو فارورڈ کروں, جو پوسٹ کروں, جو کمنٹس کروں, میں آزاد ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں نے ایک دفعہ کہہ دیا علی جنی کنت معہم فوزا فوزا نظیما, اے کاش میں کربلا میں ہوتا, تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, پھر اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ مولا علی اور رسول اللہ فرما رہے ہیں, لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر, جس میں غور و خوص نہ ہو, جس میں تدبر نہ ہو, جس میں کھوج نہ لگایا جائے, جس میں موشگافی نہ کی جائے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اس میں تمہیں کچھ بھلائی ملنے والی نہیں ہے. چاہے جائے کہ شہدائے کربلا کا ثواب. اب آپ دیکھیں دونوں کلام معصوم ہیں, کلام معصوم کلام معصوم سے ٹکراتا نہیں ہے, یا اس کی تشریح کرے گا یا اس کی وضاحت کرے گا. اب امام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم جملہ کہہ رہے ہو بار بار، اس کے بعد میں سوچو کہ واقعا تم کربلا میں ہوتے تو تم وہی کام کرتے جو زہر ابن قین نے کیا ہے، وہی کام کرتے جو حبیب نے کیا ہے، وہی کام کرتے جو ہور نے کیا ہے، وہی کام کرتے جو عبداللہ وہب قلبی نے کیا ہے. میں حضرت عباس کی مثال نہیں دوں گا، میں حضرت علی اکبر کی مثال نہیں دوں گا، میں ان 18 جوانوں کی مثال نہیں دوں گا جو اہل بیت کے خاندان سے تھے، نہیں، میں ان کی مثال دوں گا جو باہر سے آئے ہیں. توجہ رکھے گا تاکہ اندازہ ہو سکے ہمیں. ہم کہتے ہیں اہل بیت، ٹھیک ہے اہل بیت، حضرت عباس حضرت علی کے بیٹے تھے، علی اکبر امام حسین کے بیٹے تھے، اور محمد حضرت زینب کے بیٹے تھے، اکبر مثلا فلاں تھے فلاں. ہم اپنا دامن بچانے لگتے ہیں، لیکن میں کون زہر ابن قین، وہ تو حسینی نہیں تھے، وہ تو بعد میں آئے تھے، ہور یزیدی فوج کا سپہ سالار ہے، عبداللہ وہب قلبی ایک نصرانی ہے، عیسائی ہے، بعد میں آیا ہے، توجہ رکھیے گا، اور ایسے بہت سے افراد. تو یہ یا لیتنی کنت معہم اکاش میں کربلا میں، تو آج میں دیکھوں. ایک واقعہ مجھے بہت پسند ہے، اس سے پہلے بھی کئی مقامات پر میں یہ واقعہ نقل کر چکا، آپ کی ایک دم درود کے سائے میں اس کو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ اگر 99% 99% مستند نہ ہو، 1% 1% درست ہو، یہ مجھے جگانے کے لیے کافی ہے. 1% کربلا میں ایک نوجوان ہے جو زیارت عاشورا کا جملہ بار بار پڑھتا تھا، یا لیتنی کنت معکم، یا لیتنی کنت معکم، اکاش کربلا میں ہوتا، اکاش کربلا میں ہوتا، میں شہید ہوتا، یہ کرتا وہ کرتا. اب اس کا نام ہی اس کے ورد زبان کی وجہ سے کیا ہو گیا جی، یا لیتنی، یا لیتنی ادھر آؤ. اکثر لوگ اس کو اس کے ورد زبان کی وجہ سے پکارتے تھے، یا لیتنی ادھر آ جاؤ، یا لیتنی یہ کام کر دو. اب یا لیتنی اس کا نام پڑ گیا. ایک دن بازار میں آیا خاموش، سر جھکائے ہوئے. اب لوگوں نے کہا تم تو کام کاج کرتے تھے، آتے جاتے تھے، کاروبار بزنس ٹریڈ کرتے تھے، تو تمہاری زبان پہ یہ جملہ رہتا تھا، آج تمہاری زبان ساکت ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب اس نے مجھے ہلا دیا اور مجھے میرے ایمان کی حقیقت بتا دی، میرے ایمان کی قلی کھول دی. اب یہ قلی کیا ہوتی ہے؟ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ ہم سے کہا جاتا ہے خطبہ سے کہ جناب آپ اپنی اردو کا جو یوں کہوں کہ لیول ہے وہ تھوڑا سا کم رکھیں، تھوڑا سا نیچے رکھیں تاکہ عام لوگ سمجھ سکیں. تو میں نے کہا دیکھیے قومیں جو اپنی زبان سے زندہ رہتی ہیں، اپنے رسم الخط سے زندہ رہتی ہیں، ان کی تہذیبیں، ان کی روایات، ان کی ثقافتیں ان کی زبان سے منتقل ہوتی ہیں. اردو وہ زبان ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے اس کی بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت کی. یہ پورے ایک باب ہے کہ جس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ اردو ادب میں اگر کسی نے جان ڈالی ہے اور آج تک باقی رکھا ہے تو اس میں سے ایک عزاداری امام حسین علیہ السلام، بلا مبالغہ، بلا مبالغہ. یعنی خطابت اور نثر کے علاوہ شعرا کے جو کلام ہیں انگنت ہیں، یعنی ان کا کوئی شمار نہیں. یہ سب اردو ادب کی ضخامت میں کردار ادا کرنے والے ہیں. لہذا ہمارا تلفظ، ہماری ادائیگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں اردو ادب کے مطابق ہونی چاہیے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ قلی کھول دی. قلی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 30 سال پہلے، کم سے کم جی 40 سال پہلے، 30 سال 40 سال، یعنی 30 سال سے مراد ہے کہ اب جتنے پیچھے چلے جائیے آپ، محلوں میں آتے تھے کہ برتن کی قلی کرا لو، اس کے بعد وہ بھٹی لگا کے باہر بیٹھتے تھے اور ان کے پاس ایک دھات ہوتی تھی، وہ دھات کو گرم کر کے اس پر لگایا جاتا تھا، سیکل کیا جاتا تھا، اس کو رگڑا جاتا تھا، تو وہ برتن جو میٹل کے ہوتے تھے وہ دوبارہ سے سلور رنگ اختیار کر لیتے تھے، نقرئی رنگ، سلور رنگ، چاندی کا رنگ، اور نئے ہو جاتے تھے. اس کو کہا جاتا تھا قلئی، قلئی کرانے والے آواز لگاتے تھے. پھر کچھ عرصے بعد جب مثلا استعمال ہوتے تھے تو دھوئیں کی اور آگ کی جو سیاہی اور تپش ہوتی تھی وہ ان کو دوبارہ سے ان کی رنگت کو اتار دیتی تھی، یا کم رنگ کر دیتی تھی، یا اس کا اثر کم ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ سے قلی کرانے کی ضرورت ہوتی تھی. بعض اوقات انسان اور ہم سب اپنے ایمان سے مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے عزادار ہیں، ہم بڑے ماتمی ہیں، ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے فلاں ہیں، جو اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں ہم وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات زندگی میں کوئی ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، کوئی ایسے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں جو ہمیں جگاتے ہیں کہ نہیں، تمہارے ایمان کی حقیقت ایسی نہیں ہے. اور خداوند عالم مختلف اسپیڈ بریکرز پر ہمیں جگاتا ہے، مختلف ایکسیڈنٹ ہمیں دکھاتا ہے تاکہ ہم بیدار ہوں. اب یہ کہتا ہے کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب؟ اب جمع غفیر، چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ میں کربلا سے گزر رہا تھا، امام علی مقام نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. امام نے کہا فلانی میرا نام لے ادھر آؤ. کہ جی مولا. دیکھو تمہاری بڑی آرزو تھی نا، تم کہتے تھے کاش کربلا میں ہوتا تو میں آپ کے ساتھ فوج عظیم میں فائدہ ہوتا. جی جی مولا، ذرا ہمارے سامنے کھڑے ہو جا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں. مولا تابع دار، حبدار، خدمت گزار، اب جو ہو سکتے تھے. اس نے کہا کہ اس سے بڑا اور کیا موقع ہوگا؟ ساری زندگی جس کی آرزو کرتا رہا، اب وقت آیا ہے کہ وفا کروں اپنے قول کی، اسے پورا کروں. اب یہ کھڑا ہو گیا سیرت آن کے. اب مہم ہے، چاہنے والا ہے، عاشق ہے امام کا، جبھی تو کھڑا ہوا ہے نا کہ جو تیر آئے گا وہ اپنے اوپر لوں گا. اب تیر چلا، بیوی کی محبت آئی. اب اس کو تھوڑا سا بچوں کی لینگویج میں کہہ رہا ہوں، اس کو سلو موشن میں تھوڑا سا آپ فرض کیجیے. وہاں سے تیر آ رہا، اب یہ سوچ رہا ہے یہ تیر آ رہا ہے یہ مجھے مار دے گا، مجھے فنا کر دے گا، میں مر جاؤں گا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ اب اتنی دن تیر آیا، یہ ہٹ گیا، تیر امام کو لگا. اب محبت تھی لیکن ناقص محبت تھی نا، بیوی کی محبت اس کو بچا کے لے گی امام پر جانے سار کرنے سے. پیچھے دیکھا امام کو تیر لگا ہے، امام نماز پڑھ لائیں، پھر کھڑا ہوا. یہ کیا کیا میں نے؟ میں تو ساری زندگی کہہ جا رہا ہوں کن تم آپ کو، میں کاش کر بلا میں ہوتا. آج موقع آیا تم ایک بیوی کی محبت، ایک دنیا کی محبت کی وجہ سے بھاگے چلے جا رہے، پھر کھڑا ہو. نہیں، اب جو تیر آئے گا میں اپنے سینے پہ لوں گا. بچوں کی محبت آ گئی، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ دوسرا تیر امام کو لگا، پھر کھڑا ہو. نہیں، اب جو تیر آئے گا، مکان بنایا ہے، بینک بیلنس ہے، میرا بزنس ہے، کیا ہوگا ان کا؟ تیسرا تیر بھی امام کو لگا. اسی اسنا میں امام نے نماز تمام کی. امام نے کہا تمہارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنی دنیا میں کہتے ہو اکاش اکاش میں کربلا میں ہوتے. اگر تم کربلا میں ہوتے یہی کر رہے ہوتے. یہ میرے لیے رونے کا مقام بھی ہے، اور میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مومن آدمی ہیں، اپنے سر پہ خاک ڈالنے کا مقام بھی ہے. واقعاً ہر انسان تصور کرے کیا واقعاً اس کیفیت، اس لائف اسٹائل، اس فکر، اس آئیڈیالوجی، اس کلچر کے ساتھ میں اگر کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتا؟ جذباتی جملے نہیں، میں نسلن در نسلن شیو نہیں. ابھی اب آپ کوئی شیو نہیں، آپ نیوٹرل فرض کریں. اب آپ کو آپ ہیں اور آپ ہیں، بس آپ ہیں، آپ کا لائف اسٹائل ہے. آپ سید ہیں، غیر سید ہیں، کیا ہیں، امیر زادے ہیں، غریب زادے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کہاں نہیں رہتے، کچھ نہیں. سنگل اپنے آپ کو سپوز کیجئے آپ ہیں، بس آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کی فکر، آپ کا علم، آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، آپ کی سوچ، آپ کا عمل، بس. آپ شیعہ ہیں؟ نہیں، کچھ نہیں. اگر آپ کربلا میں ہوتے، میں کربلا میں ہوتا تو کہاں ہوتا؟ بہت آسانی سے انسان سمجھ سکتا ہے. یعنی یہ میزان ہمارے پاس موجود ہے کہ امام رضا کرے ایک جملہ، ایک جملہ توجہ رکھیے گا، وہ تمہیں کیا شہداء کربلا کے ثواب سے ہمکنار کر سکتا ہے. ادھر ایک جملہ کہہ رہا ہے، وہ قرات، وہ ریڈنگ، وہ اسٹڈی جس میں تدبر نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یعنی تمہیں کوئی ثواب ملنے والا نہیں جب تک کہ یہ نہ سوچو کہ تم جو ابھی ہو، اگر تم کربلا میں ہوتے تو کیا ہوتے. اس لیے میں نے کہا زہر ابن قین کی مثال دی ہے، یہ خلیفہ سیبون کے ماننے والے ہیں، کترا رہے امام حسین علیہ السلام سے. توجہ رکھیے گا، یہ بعض اوقات میرے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، یعنی میں سمراٹ، میں معاشرے کا حصہ ہوں. کبھی میں اپنے آپ پہ رکھ کے مثال دیتا ہوں، کبھی آپ کی مثال دیتا ہوں. میری آنکھوں کے سامنے دو منظر آتے ہیں، ایک نیکی کا منظر، ایک گناہ کا منظر. میری آنکھیں کہاں لبکتی ہیں؟ میرے کان کس صدا کو سننے کے لیے بے چین ہیں؟ میری بے لگام زبان در حقیقت کن الفاظ کو تعبیروں کے ذریعے سے عملی جمع پہنا کر کسی کا دل توڑ دیتی ہے یا کسی کا دل جوڑ دیتی ہے؟ یہ انسان تصور کرے، واقعاً ان خود میرے لیے ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ایک فیصد اگر درست و 99% مستند نہ ہو واقعہ مجھے خواب قبل سے جگانے کے لیے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک آش میں دیکھوں میری آئیڈیالوجی میری سوچ, میں آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوں, میں مادی منافع کے لیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ چور بازاری جو لگا رکھی ہے, تو شخانہ کا رٹ لگا رکھی ہے. اس سے پہلے 420 تحفے بڑے بڑے وزیر اعظم و صدر لے جا چکے ہیں, لیکن ایک گھڑی میں کیا ہے, یہ ایک گھڑی ان کے حلق میں پھنس گئی ہے. میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کرپشن کے خلاف جو آواز اٹھی ہے, ادھر ہر سارے چور مل کر اتنا شور کر رہے ہیں کہ ایک گھڑی جو ہے وہ 419 تحفوں پر غالب آ جائے, تک حق و حقیقت کی آواز دب جائے. حق و حقیقت کی آواز دبانا ہے, یہ ظلم و ناانصافی کے خلاف عدل و انصاف کی آواز, جو ہر پاکستانی کے قلب و ضمیر کی آواز ہے, جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے, اس کو دبایا جا رہا ہے. لہذا اس زمانے میں بھی ہے, چاروں طرف سے اموی و بنو امیہ کے لاؤڈ سپیکر موجود تھے, جو حق کو باطل و باطل کو حق بنا کے پیش کر رہے تھے. کبھی علی کو کہتے ہیں کہ علی کافر ہے, علی مشرک ہے, علی کے نماز سے کیا کام. اتنے بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر, لوگ منحرف ہو رہے ہیں, لوگ بے دین ہو رہے ہیں, لوگ ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. یہ اس بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر لگے تھے. امام حسین کے خلاف جو لڑنے آئے تھے وہ کوئی جاہل انسان نہیں تھے, جانتے تھے, پہچانتے تھے, لیکن مادی منافع. حضرت فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کی گود میں تھی. اب آپ دیکھیں کیا 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 لاجک ہے ان لوگوں کی, جو آج ہمیں سیاسی لاجکیں مل رہی ہیں, یہ لاجکیں بنو امیہ بنو عباس کے دور میں گزر چکی تاریخ میں. یہ جدید فارم میں آپ کو آج دکھایا جا رہا ہے سیاسی کھیل. کہتی ہیں کہ میرے پیر میں پازیب تھی سونے کی, تو ایک لئی آتا ہے میرے پیر سے پازیب چھیننے لگتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا روتا کیوں ہے تو اے عدو اللہ, اے دشمن خدا, روتا کیوں ہے؟ کہا کہ اس لیے روتا ہوں کہ آپ بناتے رسول اللہ میں سے, آپ رسول اللہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں. تو کہا کہ پھر نہ چھین. کہا کہ اگر میں نہیں چھینوں گا تو کوئی اور آ کے چھین کے لے جائے گا. اتنا دنیا پرست انسان, توجہ رکھیے گا, یہ جو آئے تھے یہ بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر سن سن کر حقیقت آئے تھے, ان کو پتہ تھا. لیکن دنیا کی محبت, رائے کی گندم کی محبت, معلوماتوں کی محبت اتنی حاوی آ گئی کہ حسین سامنے کھڑے خطبہ دے رہے ہیں, یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یقین رکھی گئے, آج اگر وعد و نصیر کی کوئی بات ہم پہ اثر نہ کرے, یہ گراں گزرے, معذرت کے ساتھ گھر جا کر سر جوا کر سوچئے گا, کہیں کوئی لقمہ حرام تو نہیں کھایا, کہیں شبہ ناک مشتبہ لقمہ تو میرے دسترخوان پہ نہیں آیا, کوئی مٹھی کسی نے گرم کر دی ہو. مختلف شکلیں ہوتی نا, میں اسے کیا بیان کروں. آپ ماشاء اللہ سے معاشرے میں رہتے ہیں, بخوبی واقف ہیں. لہذا سہیل ابن قین کترا رہے امام حسین سے. ایک وقت آتا ہے سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کربلا میں بہت سے لوگ تھے, ان میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ امام سے وعدہ کیا تھا, امام اگر میرا لڑنا آپ کے لیے مفید ہوگا اور آپ زندہ بچ جائیں گے آپ کے ساتھ لڑوں گا, لیکن اگر آپ نہیں بچے میں چلا جاؤں گا. اور وہ شخص آیا آخر میں امام کے پاس, اس نے کہا کہ مولا آپ کو وعدہ یاد ہے نا, میں نے یہ کہا تھا شرط پہ میں آپ کے ساتھ آیا تھا کہ آپ کی جان بچے گی, اب آپ کی اور انصار نہیں, اب مجھے اجازت دیجیے. چلا گیا, زندہ رہا ہوگا, کھایا پیا ہوگا, لیکن وہ زندگی جو حسین کو چھوڑ کر ہو, وہ زندگی جو حیات کو چھوڑ کر اختیار کی جائے, ادھر حقیقت موت ہے. توجہ رکھیے, خود میں اسی مثال دے رہا ہوں, یہ تو معصوم نہیں تھے نا, یہ تو خاندان رسالت کی پرورش یافتہ نہیں تھے. حضرت حور علیہ السلام مقایسہ میرے ساتھ بھی دن میں کم سے کم 10 بار روح حر مجھ میں پیدا ہوتی ہے, جب میرے سامنے بدی اور اچھائی دونوں سامنے, میں کس کا انتخاب کروں, میں کس منظر کو دیکھوں، میں کس کان کس بات پر پہ کان دھروں، میں کون سا لفظ بولوں، یہ منظر میرے سامنے بھی آتا ہے، یہ سماعت میرے سامنے بھی آتی ہے، یہ کلام میرے سامنے بھی آتا ہے، لہذا میں یہ دیکھوں آج جو میں ہوں کیا میں واقعا کربلا میں ہوتا تو امام کی مدد کرتا، میں اپنے چھوٹے سے مادی فائدے پر اپنے دین کو اپنے نظریے کو قربان کر دیتا ہوں. آج پاکستان کی صورتحال ہے چند نمرات کے لیے، چند نمبروں کے لیے، چند مارکس کے لیے اس قوم کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہیں، نیلام کی جا رہی ہیں. یعنی وہ جو مقصد جب کربلا نہ ہو، کربلا تعلیمات نہ ہو، اصل اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہے ہمارے ملک کی، اس سے زیادہ بدتر صورتحال ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جب لوگ چند نمبروں کی خاطر، چند مارکس کی خاطر اپنی عزتیں بیچنے پر آمادہ ہو جائیں، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے پیچھے جو مافیا ہے اور جو خبریں آپ تک پہنچی ہیں بہرحال وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ منظر میرے سامنے بھی آتا ہے، یہ فکر میرے سامنے بھی آتی ہے، یہ آئیڈیولوجی میرے سامنے بھی آتی ہے، میں چھوٹے سے دنیاوی مقصد کے لیے اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہوں. کسی منظر کو دیکھ کر، کسی بری بات کو سن کر، کسی بد کلامی کے ذریعے سے، کسی بد کرداری کے ذریعے سے میں یہ کام کر لیتا ہوں. اور پھر امام رضا یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں سوچو، ابھی ایکاش کا ایک مرحلہ باقی. اب ایک انسان ہی کہ ایکاش میں ہوتا میں فلاں کو ڈوبنے سے بچا لیتا، ایکاش میں ہوتا فلاں کو کرنٹ لگنے سے بچا لیتا، ایکاش میں ہوتا فلاں کو مثلا اس میں ظلم ستم نہیں ہوتا. اب تم ایکاش 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 اتنا کرو، لیکن خدا نے کہا ابھی ایک موقع اور ہے، ابھی ایک کربلا اور باقی ہے جس کے لیے تمہیں آمادہ ہونا ہے. تم چاہتے ہو نا کہ واقعا امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوں ان کا ثواب تمہیں ملے؟ ایکاش ایکاش کہہ رہے ہو نا، دل سے کہہ رہے ہو. اب ظاہر سی بات ہے امام تو یہ تو نہیں چاہ رہے نا میں کہوں مولا ہضم نہیں ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی. امام حسین کے ساتھ ساری زندگی سارا سال مولانا ہضم نہیں ہوتی باتیں، یہ آٹھ یہ آٹھ اویلیبل تک بس ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اپنے اپنے دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. معذرت یہ ہماری سوچ ہو گئی ہے، ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں کہ حسین کے ساتھ ساری زندگی یا لائچنی کون سے معاقوں فافدہ فوضہ ندی میں ہضم نہیں ہوتی. قبول کر لیتے ہیں ثواب کے طور پر، ہاں ایکاش کربلا میں ہوتا میں قتل ہو جاتا، لیکن ہضم ہو جائے مجھے، میرے عمل میں آ جائے، میری فکر بن جائے، میری آئیڈیولوجی بن جائے، میرا لائف اسٹائل بن جائے، نہ بابا نہ. مجھے اپنی دنیا گزارنی ہے، مجھے اپنا اسٹیٹس دیکھنا ہے، میرے یار دوست ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرا آنا جانا ہے، میں ان کے ساتھ رہوں گا، میں نہیں گزار سکتا. تو خدا کہہ رہی ہے جو تم یہ ایکاش ایکاش کہہ رہے ہو، اگر واقعا چاہتے ہو تو میری کربلا باقی ہے. وہ جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے خیال میں یہ جو امام رضا نے فرمایا کہ تمہیں شہداء کربلا کا ثواب ملے گا ایسے ہی کہہ دیا نعوذ باللہ؟ جو واقع اس کے پیچھے کوئی فلسفی ہے، کوئی حقیقت ہے؟ یعنی واقعا امام رضا کا قول حکمت الہی سے پردہ ہٹانے والا ہے کہ خداوند عالم نے ہر اس انسان کے لیے، ہر اس محب و رضادار کے لیے، ہر اس چاہنے والے مسلمان کے لیے جو دل سے، دل سے، دل یعنی آئیڈیالوجی، یعنی شناخت، یعنی معرفت، یعنی پہچان، یعنی علم، یعنی شعور، یعنی سوچ، وہ سوچ جو تمہاری زندگی میں حاوی ہو، وہ فکر جو تمہارا لائف اسٹائل بنائے، وہ ثقافت جو تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے کا تعین کرے، وہ سوچ، نہ کہ صرف جملہ. جملہ در حقیقت میری فکر بناتا ہے، فکر میری اس سوچ کو ڈیولپ کرتی ہے، سوچ میری آئیڈیالوجی بناتی ہے، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے میں چلتا ہوں، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے میں اپنے کاموں کا تعین کرتا ہوں، آئیڈیالوجی کے ذریعے سے میں اچھائی برائی کا انتخاب کرتا ہوں. اب جن کی آئیڈیالوجی اچھی ہے وہ اچھے کام کریں گے، جن کی آئیڈیالوجی بری ہے وہ برے کام کریں گے. میں کی دوست بھیجی محمد والا. تو کیا امام رضا یہ جو فلسفے سے ہٹا رہے ہیں پردہ کہ تمہیں شہدا کے رب کو سبب ملے گا، یہ واقعی کوئی حقیقت ہے؟ یہ ایسے ہی کہتے امام نے، چلو جی شیو تمہارے پاس ٹائم بہت ہے، سب آپ کے لیے جملہ کہتے ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ، حقیقت سے پردہ ہٹا رہا ہے امام، علم خدا کے پاس جو شہداء کربلا کا ثواب ہے اس کے لیے قرار دے رہے، جو دل سے کہے یا لیتنی کنت معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، میری فکر آپ کے، میری فکر حسینی ہو، میری آئیڈیالوجی حسینی ہو، میری سوچ حسینی ہو، تب جا کے میں شہداء کربلا کے ساتھ. تو کیا امام رضا نے ایسے ہی کہہ دیا؟ یعنی امام رضا جا رہے تمہارا دل نہ بھی چاہے تھے بھی تم کہو بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی معذرت کے ساتھ، معذرت کے ساتھ امام رضا کے جملے کے مطابق میں نہیں کروں، یعنی تھوڑی سی منافقت کر لو، یا لیتنی کنت معکم فوزا عظیما، یا لیتنی کنت معکم فوزا عظیما، یہ منافقت تھوڑی سی، میرے اور آپ کی خیر میں معذرت کے ساتھ میں بہت ہی سادی زبان میں گفتگو کرتا ہوں، امام آپ کو منافق بنانا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، نفاق کی طرف آپ کو دعوت دینا، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں. امام کہہ رہے دل سے کہو، دل یعنی آئیڈیالوجی، یعنی سوچ، یعنی تڑپ، یعنی لگن، یعنی چاہت. اور پھر کہا کہ ایک کربلا بھی باقی ہے، اگر چاہتے ہو تو پھر اس کربلا کے لیے تیار ہے. آیت اللہ واجد کے خوبصورت قول میں نے سنا، انہوں نے کہا امام زمانہ آئیں گے تو ہم کیسے استقبال کریں گے؟ انہوں نے ایک بہت خوبصورت مثال دی، انہوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہو تم امام کا کیسے استقبال کرو گے؟ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کو اٹھاؤ، اگر قرآن کو اٹھانے کا شوق تم میں ہے، ذوق ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، پڑھنے کی جستجو ہے، غور و خوص اور سوچ بچار کی آرزو ہے، قرآن کو چاہتے ہو تم اور قرآن میں روزانہ کوئی جدائی نہ ہو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، اس میں نور الہی کو اپنے قلب میں اتارو، سمجھ جاؤ کہ کل جب امام آئے گا تو تمہاری یہی حالت ہوگی. کیوں؟ دلیل دی ہے رسول اللہ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، دو چیزیں. تو جو قرآن کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں آج ہم، وہی کل امام زمانہ کے ساتھ سلوک کریں گے، معذرت کے ساتھ. وہاں بٹن نہیں ہے کوئی کہ میں بٹن دباؤں جناب منظر چینج ہو جائے گا، میری آئیڈیالوجی، میری فکر، میری سوچ، میرا لائف اسٹائل سب چینج ہو جائے گا، منظر بدل جائے گا، میں الہی انقلابی امام زمانی اور نورانی اور ولایتی اور نہ جانے کیا کیا ہو جاؤں گا. ہرگز نہیں. جو میں آج ہوں میں کل زمانے ظہور میں وہی ہوں گا، یاد رکھیے گا. جو آج ہوں، جو میرا لائف اسٹائل ہے، جو آج میں قرآن کے ساتھ کر رہا ہوں، وہی کل امام زمانہ کے ساتھ کروں گا میں. تو قرآن ہم وزن ہے، اہل بیت ہم وزن ہے قرآن کے، وہ قرآن صامت ہے یا قرآن ناطق ہے، وہ نور ہے یہ نور ہے، وہ ہادی یہ ہادی، وہ من جانب اللہ یہ من جانب اللہ، ان کا ذکر باقی ان کا ذکر بھی باقی ہے. لہذا اگر قرآن کی نسبت مجھ میں شوق ہے کہ میں پڑھوں، اسٹڈی کروں، تو کل میں امام سے ملاقات کے لیے تیار ہوں گا. لہذا یہ جو خدا کہہ رہا، یہ جو امام رضا کہہ رہا ہے، یا لیتنی کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اے کاش ابھی باقی ہے، تیاری کرو. اور آخری جملہ دے کے جاؤں اور آپ کی زحمت تمام کروں، یاد رکھیے گا امام عصر کی معرفت کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہے، کوئی چیز قبول نہیں ہے. اور محرم میں عشر اولا کے بعد جتنی میری مجالس ہوتی ہیں سب امام زمانہ پہ ہوتی ہیں، سب امام زمانہ سے متعلق ہوتی ہیں، کسی نہ کسی گوشے میں امام زمانہ کا ذکر ضرور مل جائے گا. اس لیے کہ آج مجھے اس حسین کی تیاری کرنی جو پردہ غیب ہے. امام حسین کا اور امام زمانہ کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ رشتہ خدا نے قرار دیا ہے. خون حسین کا انتقام لینے والے بنو، رزق طلب کرو، اَن يَرُزُقَنِي طَلَبَ ثَارِ مَا عِمَامِ مَنصُور مِنْ اَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّد، اے خدا مجھے اس امام کا ناصر بنا جس کا تو ناصر ہے، تاکہ میں خون حسین کا بدلہ لے سکوں، انتقام لے سکوں. جتنی نماز مجھ پہ واجب ہے اس سے زیادہ، جتنا روزہ مجھ پہ واجب ہے اس سے زیادہ، جتنا خمس و زکاۃ و جہاد و تبلہ و تبرع و تقلید مجھ پہ واجب ہے اس سے زیادہ، مجھ پر میرے امام زمانہ کی معرفت کا حصول واجب ہے. اپنی طرف سے نہیں کروں. آپ کے مولانا دلیل کیا؟ دلیل رسول اللہ کی حدیث ہے, من مات ولم یعرف امام زمانہ, جو شخص اس عالم میں مر جائے اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کرے, زمانہ جہلیت کی موت مرا, میری نماز اگر مجھے امام کے لیے تیاری نہ کرائے, میرا روزہ مجھے امام کے لیے تیاری نہ کرائے, میرے خمس و زکات و جہاد و تولا و تبرع, یہ تمام عبادات واجبات مجھے امام کی معرفت تک نہ پہنچائیں, یہ عزاداری, یہ گریہ, یہ فرش عزا مجھے امام کی معرفت تک نہ پہنچائے, آئی ایم از اکول ٹو زیرو, یو آر از اکول ٹو زیرو, وی آر از اکول ٹو زیرو, ہم سب زیرو ہو جائیں گے. یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اگر تمہاری عزاداری, تمہارا ماتم, گریہ, تمہارا گریہ, تمہارا شبی علم, شبی تابو, شبی الجنام, نماز و روزہ, حج و زکات, جتنی عبادات تم کرو, اگر معرفت تک نہ پہنچے امام کی, معرفت حاصل نہ کی, صفر, ہیچ, زیرو. سوچیں معرفت حاصل کریں, معرفت کربلا, معرفت حسین ابن علی, معرفت اہل بیت, معرفت قرآن, اور پھر اپنے اس امام کی معرفت جو ہمارا انتظار کر رہا ہے. بس عزادارو, یہ وہ جملہ ہے جس کو امام رضا نے کہا, کاش یہ جملہ دل سے کہو, فکر بناؤ, سوچ بناؤ, آئیڈیالوجی بناؤ اپنی, تاکہ تم میں یہ جرات پیدا ہو سکے, یہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کے سامنے ڈٹ سکو. یہ برائیوں کا محاذ جس کی ابتدا صبح کے اذان سے ہوتی ہے کہ تم صبح کی نماز پڑھتے ہو, یہ پہلا محاذ تم نے حسین ابن علی کے ساتھ سر کیا ہے. اس کے بعد امام کی خدمت میں اٹھ کر سلام پیش کرو, سلام علی علی یاسین, یہ امام نے تعلیم دی ہے. ہمیں سلام کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے سلام کرو جیسے خدا نے ہم پہ سلام کیا, زیارت علی یاسین, امام زمانہ کی تعلیم کردہ زیارت ہے, کہا کہ خدا نے ہمارے بارے میں ایسے کہا ہے. اٹھ کے امام کو سلام کریں, ایک سورہ یاسین اگر پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہدیہ کریں امام کی خدمت, تاکہ وہ اپنے اجداد طاہرہ تک یہ ہدیہ پہنچائیں, تاکہ یہ معرفت, یہ فہم, یہ شعور ہمارے اندر آ سکے. اور کربلا میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو پکڑا کر حسین ابن علی کے ساتھ مرنے پر ترجیح دیا. عبداللہ وہاب قلبی ایک نصرانی ہے, ایک عیسائی ہے, شادی کر کے آ رہا ہے, گزر رہا ہے کربلا سے, دیکھا کہ فرزند رسول نرغ آدم ہے, ابھی بھی شادی ہوئی ہے, چند ہفتے, چند دنوں میں, کتنا شیری لمحہ ہوتا ہے, شیری زندگی ہوتی ہے انسان کے لیے, لیکن یہ اس شیری زندگی کو بھی فنا کرنے کے لیے اور فدا کرنے کے لیے تیار ہے حسین ابن علی پر. اور اس کی بیوی کربلا کی پہلی شہیدہ خاتون ہے, اس کے جب اس کو سر کاٹ دیا تو اس کی طرف پھینکا گیا, تو اس کی ماں نے سر اٹھا کر چون کے دوبارہ پھینک دیا کہ ہم جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں ہم واپس نہیں لیتے. اس کی بیوی نے ایک لکڑی اٹھائی, ایک اثر اٹھایا اور جا کر حملہ کے قاتل پر, اور اس قاتل نے, اس لئی نے اس کی زوجہ کو شہید کی, پہلی شہیدہ ہے کربلا کی. سمجھو کہ ایک انسان اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہے. بس آج چاہتا ہوں کہ کچھ سروں کے مسائل پڑھوں, یہ سروں کے مسائل بھی بڑے عجیب ہیں. تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں اس طریقے سے سر کو نیزوں پہ بلند کر کے پھیرایا نہیں گیا تھا. واقعہ کربلا, واقعہ بخ, وہ پہلا واقعہ ہے کہ جس میں سروں کو انہوں کے لیے زب بلند کر کے لگایا گیا, گلی گلی, شہر شہر, قریا قریا. مقصد یہ تھا کہ یہ اہل بیت کی خواتین کہ جنہیں, جن کے مال و اسباب کو ہم نے لوٹ لیا, جن کے مردوں کو مار دیا, جن کو قیدی بنا دیا, جن کے لاشوں کو پامال کر دیا, ابھی بار بار سروں کو دیکھ کر ان کو قلبی اذیت و صدمہ پہنچایا جائے. یہ ایک نفسیاتی جنگ کا حربہ تھا تاکہ یہ لوگ بولنے کے قابل, خطاب کے قابل نہ رہے, لیکن کیا کہنے اس بنت علی کے کہ جس نے آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی, تمام تر سختیوں کے باوجود اپنے اس وظیفے سے, اپنے اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہوئی, اور وہ خطبے ارشاد کیے ہیں, وہ خود بھی فرمائے ہیں کہ جس نے یزیدیت کی چولہے ہلا دی, یزیدیت کو نابود کر دیا, ان سروں کو بار بار لے کے جاتے تھے, سامنے لے کے آتے تھے. اللہ اکبر. ایک موقع پر جب سر حسین نو کی نیزہ پر بہن نے پہلی بار دیکھا, فرمایا اے میرے ماں, اے ہلال, تجھے کتنی جلدی گہن لگ گیا, ہم تجھے اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ اب نو کے نیزہ پر تجھے دیکھتے ہیں. اے حسین, اگر ہم سے کلام نہیں کرتے تو اپنی چھوٹی سکینہ سے ہی کلام کر دو. اس کا دل پھٹا جاتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا بابا سامنے موجود ہے, میں اب گود میں نہیں لے سکتی بابا. کہتا ہے کہ خولی یہ سر لے کر کوفے آیا, اس کی دو بیوی تھی, مریم و ثعلبہ. یہ جب سر حسین لے کر گھر آیا ہے تو ایک دفعہ اس کی بیوی مریم نے پوچھا, پتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ حسین ابن علی کا سر ہے. ایک دفعہ مومنہ چیخی بلند آباز سے کہا, لوگ اپنے لیے ہیرے جواہرات اپنے گھر لے کے آتے ہیں, تو نبی زادی کے بیٹے کا سر لے کر آیا ہے, واہ ہو تجھ پر. اب میں تیرے ساتھ اس گھر میں ایک لمحے کے لیے قیام نہیں کروں گی. اس نے ایک دفعہ لکڑی اٹھائی اور اپنے شوہر خولی پہ حملہ کیا, اس نے سر لیا اور اپنی دوسری زوجہ کے پاس چلا گیا, صالبہ کے گھر. اب صالبیہ کے گھر گیا, اب اس نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا کہ خارجی کا سر لے کر. حقیقت نہیں پتا, اس نے بتایا کہ اگر بتا دوں گا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, بہت بڑا ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ خارجی کا سر لے کر ہیں, جس نے عبید اللہ کے خلاف جنگ کی تھی, وہ مارا گیا, اس کا سر ہے. یہ رکھ کے چلا گیا. رات کو خواب میں مومنہ کچھ آوازیں سنتی, کچھ نور دیکھتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مومنہ بیدار ہوتی ہے اس کمرے میں جہاں تندور میں امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا چھپا کر. اس ملعون خولی نے ایک دفعہ دیکھتی ہے کہ نور ساتے ہو رہا ہے اور آیات کی تلاوت ہو رہی ہے, گویا ملائکہ چاروں طرف سے, در و دیوار سے ملائکہ کی آواز آ رہی ہے تذیب و تحلیل کی. کہتی ہیں اسی اثنا میں میں نے اس سر کو اٹھایا, سر کو اٹھانے کے بعد میں نے اسے دھویا, اپنی گودی میں رکھا. میں نے کہا یہ کسی ولی کا سر ہے, اللہ اکبر, یہ کسی عظیم انسان کا سر ہے, یہ پہلی مومنہ ہے جس نے سر حسین کو بہت احترام سے گودی میں رکھا ہے. کاش سکینہ یہ منظر دیکھ لیتی. ارے سکینہ نے وہ منظر تو دیکھے ہوں گے, کوئی پتھر مارنے والا تھا, کوئی نیزے مارنے والا. اے سکینہ, اب اس کوفے میں کچھ لوگ ہیں جو تیرے بابا کے سر کا احترام. اجرکم اللہ, بس عزدارو. ایک دفعہ صالبہ کہتی ہے مجھ پہ غشی داری ہوئی, میں نے عالم خواب میں دیکھا چھت پھٹ گئی, نور کی سواریاں اتر رہی ہیں, دو بیویاں نازل ہوئی ہیں, دو بیویاں اس نور کی سواری سے اتری ہیں. میں نے پوچھا آپ دونوں کون ہیں اے معظمہ اے مخدرہ؟ کہا کہ میں خدیجہ طاہرہ ہوں اور یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے. اللہ اکبر. اس مومنے کا مقام دیکھیے, ہم تیرا شکر کرنے آئے ہیں کہ تو نے سر حسین کی تقدیر کا حق ادا کیا ہے. اللہ اکبر. اور تو انشاءاللہ جنت میں میرے بیٹے حسین کے ساتھ ہوگی. کہتی میری آنکھ کھلی ہے, ایک دفعہ میں بیدار ہو گئی, میں نے سر حسین کو اپنی باہوں میں لے لیا, اتنے میں میرا شوہر خولی آیا, اس نے کہا سر حسین دے دے. اس نے کہا قسم خدا کی سر حسین تجھے نہیں دوں گی, تو میری جان لے لے. اسی اثنا میں اس نے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی زوجہ میں مارنا شروع کیا. اللہ اکبر. وہ مومنہ چوٹے کھاتی رہی, زخمی ہوتی رہی, مگر سر حسین کو نہیں چھوڑا. عزادار, یہاں تک اس مومنہ کی جان پرواز کری قبضہ انصری سے. یہ ایک دفعہ سر لے کے چلا گیا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں حضرت سکینہ سے, حضرت سکینہ آپ نے بابا کا سر اٹھایا تھا نا گود میں, یہ کہہ کر بابا تیرے ہاتھ نہیں ہے تو کیا آج سکینہ کے ہاتھ ہے بابا؟ ارے آپ نے ہمیشہ مجھے سینے پہ سنایا ہے, آج سکینہ تجھے اپنے سینے پہ سنائے.
اجرکم اللہ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ولعنة الله على القوم الظالمين. قد ودع مجلس قليل, عبادت کو قبول فرما. اس مجلس کو جو کچھ ہم نے کہا اور پڑھا اور سنا ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے. ہمیں میں اہل بیت کی زیارتوں کو معرفت کے ساتھ پڑھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے انصار و احباب میں شریک فرما. ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کو ہمارے لیے، ہمارے آبا اجداد مرحومین کے لیے باعث نجات قرار دے۔ خداوند کوئی غم نہ تھا سوائے غم حسین کے۔